الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں رجب کے عظیم مہینے میں جمعے کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائیں. رجب, شعبان, رمضان, یہ تین مہینے خاص طور پر عبادات کے حوالے سے بڑے اہم ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ, تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. تو ہم سب کو بھی کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رجب میں بھی برکت ہو, شعبان بھی برکت والا مہینہ ہے, اور اس کے بعد رمضان المبارک تو انتہائی اہم مہینہ ہے. اللہ پاک ہمیں ایمان و صحت کے ساتھ رمضان المبارک کی سعادتیں عطا فرمائے. رجب کے مہینے میں ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. انشاءاللہ آج اسی موضوع پہ بات کرنی ہے, اور وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ساری مستند روایات سے رجب کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے جو عظیم سعادت حاصل ہوئی وہ ثابت ہے. البتہ اس میں ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں کہ وقت اور تاریخ کا تعین کیا جائے, اس سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں, لہذا اس پہ بحث بیکار ہے. انشاءاللہ آج جو گفتگو کرنی ہے کہ معراج النبی میں تجربہ کیا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ معراج کن کن اعتبارات سے بڑی اہم ہے, اور تحفہ, پیغام کیا ہے معراج کا. بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب معراج ہوئی نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام, تو مشرکین مکہ نے اعتراضات کے ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑایا. تو گویا اس میں اس بات کا بھی جواب دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے اللہ پاک جو چاہیں کر سکتا. پھر وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تصدیق فرمائی وہ بھی بڑی اہم ہے. وہ واقعہ سن کر پھر موضوع پر آتے ہیں کہ رب معراج ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور آ کر آپ نے لوگوں کو یہ سارے واقعات سنائے, تو مشرکین مکہ نے نہ صرف ان کے استہزاء کیا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ بات کی کہ تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور تھوڑے سے وقت میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا, کیا یہ ممکن ہے؟ آج کا بھی عقل مند آدمی, سمجھدار آدمی ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا, کیونکہ یہ پیور معجزہ ہے. معجزہ ہمارے اس عقل سے بالا تر ہے. معجزہ کہتے ہی اسے جو عاجز کر دے. لہذا جب استہزائیہ انداز میں کہا گیا کہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو صدیق اکبر نے بس ایک ہی سوال کیا, کیا واقعی وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں وہ یہ کہتے ہیں. تو جواب دیا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. یہ ہے تصدیق جس کی بنیاد پر صدیق کا لقب ملا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابی کو, صدیق اکبر کہلائے. بہرحال یہ واقعہ بہت سارے اعتبارات سے بڑا اہم ہے. بعض مستند روایات میں 10 نبوی کا واقعہ ہے. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 نبوی لکھا ہے, کسی نے 10 لکھا ہے, کسی نے 11. اسی طرح رات کا یا دن کا تعین بھی کسی ایک مستند حدیث سے واضح نہیں ہے. زیادہ رائے ہیں, لہذا ہمارے عام طور پر 27 رجب کو یہ معراج النبی کا جو ہے معاملہ کیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, کسی ایک رات میں جاگ کر عبادت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پیغام یہ ہے معراج کا کہ اس معراج کو, اس شب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. ان نشانیوں کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کچھ کیا جائے گا سورہ نجم کے حوالے سے. دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ دونوں آپس میں جوڑا ہیں, اور ان دونوں میں بڑے اہم سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں جو خاص طور پر یہود کی طرف سے کیے گئے تھے. مشرک تو دشمن تھے ہی, مدینے میں موجود یہود بھی اپنی ریشہ دوانیاں کر رہے تھے, لہذا انہوں نے سوالات لکھ کے بھجوائے تھے باقاعدہ کہ ان سوالات کے جوابات پوچھو ان پیغمبر سے, کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو یہ پوچھو ذرا یہ اصحاب کہف کون تھے, پوچھو ان سے ذرا یہ ذوالقرنین کون ہیں, ان سے پوچھو کہ یہ روح کی کیا حقیقت ہے. تو ان دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے. پہلا سوال روح سے متعلق, یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی, سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا گیا. اسی طرح دو سوالات اصحاب کہف اور ذوالقرنین سے متعلق جو پوچھے گئے تھے وہ سورہ کہف میں, یہ دونوں آپس میں جوڑا بھی ہیں. بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی سے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے, تو تسبیح اور تحمید دونوں کے آغاز میں آتی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں الفاظ آتے ہیں وقل الحمدللہ, آپ اس طرح کہیے کہ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے. سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے. یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ کہی جا سکتی ہیں, صورتیں متعلق ہیں آپس میں. تو بہرحال یہ بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے, مشرکین مکہ کے کیا اعتراضات تھے, یہودیوں کے کیا اعتراضات تھے. اور اس سے ایک بات اور بھی واضح ہونی چاہیے کہ ایک بڑی زبردست جد و جہد چل رہی ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیک گراؤنڈ میں, دین کی دعوت کا تبلیغ کا کام بھی چل رہا ہے اور مخالفت بھی ہو رہی ہے ان کی, اور ان مخالفانہ اعتراضات کا جواب بھی اللہ کی طرف سے آ رہا. یہ ہے اصل میں جو سمجھنے کی بات ہے. لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ تفصیل آتی ہے بخاری میں بھی, مسلم میں بھی, اور تمام مستند کتابوں میں کہ آپ رات کے کسی پہر میں موجود تھے بیت اللہ یعنی مکے میں, راتوں رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس لے جایا گیا, وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی. یہ سفر جو ہے زمینی سفر, اس کو اسرا کہتے ہیں, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, زمینی سفر کو اسرا کہا جاتا ہے. پھر اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مسجد اقصی سے بیت المقدس یا بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے, وہاں سے دوسرا سفر شروع ہوا جو آسمانی سفر ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے, عروج سے معراج. پھر وہاں سے آپ آسمانوں پر گئے, وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہوئی, سدرت المنتہا تک پہنچے اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں, لِنُرِيَهُم مِّنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم انہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. یہ بڑی بڑی نشانیاں کیوں دکھائی گئیں اس کو بھی سمجھ لیجئے, بڑا اہم نقطہ ہے. دیکھیں ایمان کے تین درجے بیان کیے جاتے ہیں. پہلا درجہ یا کسی بھی اعتبار سے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ایک آبزرویشن ہوتی ہے, آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے, ایک معلومات ہوتی ہے, علم الیقین ہوتا ہے, ایک عین الیقین ہوتا ہے, ایک حق الیقین ہوتا ہے. تینوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے, اس بچے نے کبھی آگ دیکھی ہی نہیں, بس آپ نے بتا دیا ہے کہ آگ جلاتی ہے, یہ علم دے دیا آپ نے اس کو آگ سے متعلق. اگلا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے سامنے آگ جلا کر دکھائیں, یہ عین الیقین ہے, اس کو کہتے ہیں آبزرویشن. عام طور پر آج جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے اس میں نالج کو آگے پہنچانے کے لیے زیادہ تر آبزرویشن کروائی جاتی ہے. لیکن دوسرا درجہ ہے یہ عین الیقین کا، آنکھوں سے اس نے جلتے ہوئے دیکھی کسی چیز کو، اب اس کا کنوکشن زیادہ ہوگا. تیسرا درجہ یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ وہ آگ اس کو چھو لے، اس کا ہاتھ یا پیر اس آگ سے جل جائے، اب اس کو کون سا یقین حاصل ہوگا؟ اب وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا، بھائی آگ جلاتی ہے. اس کو کہتے ہیں حق الیقین. تو پہلا علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، انتہائی درجے کا حق انسان جس کو محسوس کر لے. اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام کو دنیا میں غیب کے بہت سارے حقائق حق الیقین کے درجے میں دکھائے جاتے تھے. اور کیوں دکھائے جاتے تھے اس کی بھی حکمت سمجھ لیجئے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتا، اے رب مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے یہ، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ربی ارنی کیف تحیی الموتا، اے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ پاک نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ ہم زندہ کریں گے؟ سوال بڑا دلچسپ ہے نا. تو ایمان تو تھا، کون سا ایمان پوچھ رہے تھے، کس درجے میں پوچھ رہے تھے؟ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حق الیقین اور عین الیقین کے ساتھ پورا ایک پریکٹیکل کروایا گیا. اور پریکٹیکل کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں پوری تفصیل ہے، میں وقت بچانے کے لیے ذرا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. چار پرندے لے لو، ان سے اپنے آپ سے مانوس کر لو، ایسے پرندے جو مانوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آ جاؤ. وَدْعُوْهُنَّ، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو پکارو، یَأْتِينَ كَسَايَا، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے زندہ ہو کر. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھنے والا. پھر یہاں سوال پیدا ہو گیا، کیا ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا؟ تو کس درجے میں ایمان دیا گیا؟ یقین والا، آنکھوں سے کر کے دکھا دیا، ایسے اللہ پاک زندہ فرمائیں گے، دیکھ لو اس طرح. اچھا اب یہ سوال یہ کہ پیغمبروں کو حق الیقین کیوں کر دکھایا جاتا ہے؟ تاکہ جب وہ لوگوں کو دعوت دیں، دین کی دعوت، آخرت کی دعوت، جنت کی دعوت، جہنم کی دعوت، تو وہ کسی سنی سنائی بات پر بات نہ کر رہے ہو، کسی فلسفے کی فلاسفی نہ ہو. کسی فلسفے کی فلاسفی کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک خیال ہوتا ہے، اس کا خیال، سوچ ہوتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. پیغمبروں کی بات 100% درست ہوتی ہے، یقین کے درجے میں ہوتی ہے. لہذا پیغمبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی بہت سارے غیبی حقائق دکھاتا تھا اپنی آنکھوں سے. بس یہی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلیٰ ترین درجہ دینے کے لیے انسانیت کا معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ملاقات کے لیے. اس میں تفصیلی بحث، بڑی دلچسپ بحث کی ہے سید ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے. جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں اس میں، کیا میسج ہے خاص طور پر منکرین حدیث کے لیے، کیونکہ یہ قبول کرنا بڑا مشکل ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتے. تو اتنی بڑی بات کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا کیسے مان سکتے ہیں، ہضم نہیں ہوتی یہ بات. تو بہت ہی خوبصورت مکالمہ کیا ہے، بہت ہی بہترین تحریر کی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس آیت کی تشریح میں. بہرحال ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ کی تفہیم القرآن سے پڑھا جا سکتا. خلاصہ کلام میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی درجے میں حق الیقین دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس سدرۃ المنتہا، ایک انتہائی درجہ ہے، اس سے بھی آگے کیا کچھ ہے اللہ ہی جاننے والا ہے، وہاں تک الحمدللہ شرف ملاقات عطا فرمایا. ایک بات تو تمام احادیث سے ثابت ہے کہ یہ شرف ملاقات میں کلام ہوا، کلام. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض روایت تفسیری روایت میں، کہ کلام وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واللہ اعلم. یہ بڑی دلچسپ بحث بھی ہے، علمی نقطہ بھی ہے، معلومات کے حوالے سے اس میں بہت کچھ ہے. بہرحال ایک بات تو ثابت ہے، کلام ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. پھر اس میں ایک دو رائے موجود ہیں کہ کیا اللہ کو دیکھا یا نہیں. ابھی علمی نقطے ہیں، میں خاص طور پر اس بحث کر رہا ہوں کہ ان سے اوائڈ کریں، ان سے چھوڑ دیں ان باتوں کو. دیکھا یا نہیں دیکھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا گیا باقاعدہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، نور انا یورا، کیسے دیکھا جا سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ دو بڑے بڑے جید علماء فقہا کے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا نہیں دیکھا، اس پہ بحث کرنا اس لیے بیکار ہے کہ یہاں کلام تو ثابت ہے، ملاقات ثابت ہے، اور تحفہ جو لے کر آئے امت کے لیے اس کو اہم ترین سمجھنا چاہیے. تحفہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یہ ساری روایت بھی ابن کثیر نے جمع کی ہوئی ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، بے شمار 27-28 احادیث ہیں جو انہوں نے جمع کی ہیں. میں صرف ایک کا اشارہ کر رہا ہوں مسلم شریف کی روایت میں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ اس موقع پر جو تحفہ دیا گیا وہ کیا ہے، امت کے لیے لے کے کیا آئے ملاقات کرنے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، امت کے لیے جو تحفہ لے کر آئے وہ 5 وقت باجماعت نماز کا تحفہ، جو ابتدا میں 50 وقت کی تھی، بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست پر 5 وقت کر دی گئی. پوری تفصیل پڑھ لیجئے حدیث میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری امت 5 وقت باجماعت نماز ادا کرے گی تو میں اسے 50 وقت کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. یہ تحفہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے. اسی طرح ایک اور روایت ملتی مسلم شریف سے، ایک سے زیادہ روایت ہے اس لیے دونوں کو مکس کر رہا ہوں، الگ الگ بتا رہا ہوں، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے، ایک نور اس میں سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات. یہ آخری دو آیات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب عطا فرمائی. اور سیدنا علی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے معرف القرآن میں، مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جو رات کو سوتے ہیں اور ان دو عظیم آیات مبارکہ کو پڑھ کر نہیں سوتے. لہذا خود بھی اس کا اہتمام کیجئے، یاد کیجئے، پھر اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اس کا اہتمام، کہ خاص طور پر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات زبانی یاد ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز جو وعدے کے طور پر کی گئی، خوشخبری کے طور پر، کہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ کہ جو توحید پر قائم رہیں گے اور شرک نہیں کریں گے اللہ کی ذات و صفات میں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرما دے گا. الا یہ کہ کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا ہو اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی اس کی بخشش کر دی جائے گی. یہ ہے خلاصہ کلام جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب آئیے ذرا غور کیجئے اس موقع پر تحفہ کیا دیا گیا امت کے لیے. جو عظیم تحفہ ہے وہ 5 وقت باجماعت نماز کا، انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ پر اسی پہ بات کریں گے. پہلے آیات کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے. یہ پورا پہلا رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ پس منظر میں یہود ہیں جن کو یہ بات، یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ منصب رسالت، وہ عظیم امت جو بنی اسرائیل تھی، اب وہ ختم کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے، اور اب یہ منصب رسالت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو عطا کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی بنو اسرائیل کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. 3 انبیاء کرام حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کتابیں بھی عطا فرمائی گئیں، سینکڑوں انبیاء کرام ان کی طرف آئے، لیکن جب انہوں نے امت ہونے کی حیثیت میں منصب رسالت ادا نہیں کیا تو ان سے وہ منصب رسالت چھین لیا گیا، اور اب اس کی تاج پوشی کی گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور امت مسلمہ کے لیے. لہذا عظیم امت جو قیامت تک انشاءاللہ چلے گی وہ امت محمدی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان دونوں قبلوں کے متولی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال یہ میں نے خلاصہ کلام آپ کے سامنے عرض کیا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تاریخ میں، خاص طور پر سیرت کی تاریخ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے. 10 نبوی میں عام طور پر لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو عام الحزن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اس لیے کہ اس موقع پر انتہائی تکلیف دہ معاملہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، مشقتیں، 3 سال خاص طور پر شیب بنی طالب جو ہے وہ جھیلی تھی، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غم کا سال. اسی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا، معراج کا مرتبہ. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله، پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئیں، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، لیکن لے کے کیوں گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ لی نوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بات سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے. معرف القرآن میں بھی احادیث موجود ہیں، تفہیم القرآن میں بھی موجود ہیں، ابن کثیر میں بھی تفصیلات پڑھی جا سکتی ہے. میں چند نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب دکھائی گئی. مثلاً اس موقع پر جنت کا مشاہدہ کروایا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. کیوں کروایا گیا وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں. حق الیقین، یقین اپنی انتہائی درجے کو پہنچ جائے. جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جہنم میں اہل جہنم کے کچھ احوال بھی بتائے گئے. سوال کیے جا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عذاب اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ مثلاً بعض لوگوں کو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ کمروں کے اتنا بڑے بڑے ہیں، اور ان میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، مسلسل عذاب کے کوڑے ان پر پڑ رہے ہیں. تو سوال کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود خوروں کا یہ انجام ہونے والا ہے. اسی طرح بعض لوگ جو گوشت کھا رہے تھے، حرام گوشت کھا رہے تھے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. بعض لوگ وہ تھے جو اپنے جسم سے ناخنوں کے، ان کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے جسم کو نوچ رہے تھے بری طرح. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے لوگوں کی. یہ ہیں وہ احوال جو اہل جہنم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے گئے. اہل جنت کے بھی مختلف نظارے کروائے گئے، جنت کے بھی مختلف نظارے کروائے سدرۃ المنتہا کے پاس. واللہ عالم، تفصیلات جانے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا بہت کچھ موجود ہے، سورہ نجم کی تشریح میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی بھی. اب آئیے اس موقع پر جو تحفہ دیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، حفظہ اللہ، اس کی تشریح میں بہت خوبصورت پیراگراف لکھتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس سے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس کی تفصیل حدیث و سیرت کی کتابوں میں آئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق ہے. وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک لے گیا. یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا، جسے اسرا کہا جاتا ہے. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ساتوں آسمانوں پر لے گئے. ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر سے ہوئی. اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. اسی موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس تحفے کی، اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر رات ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے. اس آیت میں سفر کے پہلے حصے کا تذکرہ کیا گیا ہے، آنے والے تذکرے سے اس سے متعلق زیادہ تھا. البتہ سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ سورہ نجم کی آیت نمبر 27، جو اس کا سورت نمبر 27 ہے، آیت نمبر 13 سے 18 میں آیا ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس کی تفصیلات بھی پڑھ لیں گے. اب آئیے مسلم شریف کی ایک روایت کا تذکرہ کر لیتے ہیں، جو ابن کثیر نے روایت کی ہے. صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک نقل کیا گیا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائے گئے تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو ساتویں آسمان میں جو چیز آسمان کی طرف بڑھتی جاتی تھی یہیں تک پہنچتی تھی، اور یہیں سے لے جائی جاتی تھی، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی وہ بھی یہیں تک پہنچتی، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی تھی. اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئی تھیں. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تین چیزیں عطا کی گئیں. نمبر ایک، پانچ وقت باجماعت نماز کا تحفہ. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کریمہ، اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو تمہاری امت میں شرک نہیں کرے گا اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیں گے. یہ تحفے ہیں جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. اس کے بعد آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 78 سے نماز کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. اسی صورت میں اس کی چند آیات مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ نماز پر بات کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورج جلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کیجئے. یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے. اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے صبح کے وقت خاص طور پر کہ نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی نگرانی کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں وہ باری باری اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. چنانچہ ایک جماعت فجر کے وقت آتی ہے جو سارے دن اپنے فرائض ادا کرتی ہے اور دوسری جماعت شام کو عصر کے وقت آتی ہے. پہلی جماعت فجر کی نماز میں آ کر شریک ہوتی ہے اور بعض مفسرین نے اس سے مراد نمازیوں کی حاضری مراد لی ہے جو صبح کے وقت آتے ہیں. یعنی فجر کی نماز میں چونکہ نمازیوں کو حاضری کو موقع دینے کے لیے اس نماز میں تلاوت لمبی کی جاتی ہے. واللہ اعلم. یہ تفسیر تھی آسان قرآن مفتی محمد تقی عثمانی تفصیل انہوں نے لکھی ہے. اب آئیے اس میں جو تفصیلات بیان کی گئیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ نہیں ہے. اس میں یہ مراد لی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کے ذریعے پوری امت کو یہ تحفہ دیا گیا قرآن حکیم کا, خاص طور پر نماز با جماعت کا. لہذا اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کیجئے. یا نوٹ کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, نماز پڑھنے کا نہیں. تو پہلی دعا جو اللہ پاک سے ہمیں کرنی چاہیے زندگی کی آخری سانس تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب فرماتے ہیں. نساء مدنی صورت ہے لہذا وہاں اجتماعی خطاب ملے گا, مکی صورتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ملتا ہے. تو اقیم الصلاۃ, نماز قائم کیجئے, لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل, رات کے چھا جانے تک. اس سے مراد علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے پہلی نماز کون سی ہے؟ ظہر کی نماز, پھر عصر, مغرب, عشاء, چار نمازیں سیکوینس کے ساتھ آتی ہیں. نماز قائم کرنے سے مراد باجماعت نمازیں, جیسے سورہ نساء میں فرمایا ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی. اس کی تفصیل بھی ابن کثیر نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھی ہے وہ حدیث مبارکہ, کہ اس کے اوقات بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے گئے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, ایک مرتبہ اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اگلے دن آپ تشریف لائے ساری نمازیں آخری وقت جو انتہائی وقت ہو سکتا ہے ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, عشاء کا, اس میں نمازیں پڑھائیں. اس طرح سے نماز کے اوقات بھی متعین ہو گئے اور پھر الحمدللہ یہ سلسلہ نماز کا پورا ایک نظام امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا ہے جو انشاءاللہ تا قیام قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز. اس میں دیکھیے خاص بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے کہ نماز پڑھنا نہیں ہے, نماز قائم کرنا ہے. تو اقامت صلاۃ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اچھے خاصے لوگ جو نماز پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ, وہ عام طور پر اقامت صلاۃ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھ پاتے. اقامت صلاۃ پانچ وقت با جماعت نماز کو کہتے ہیں اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک شخص جو اگر با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو 27 درجے الحمدللہ اس کو ایک عام نماز پڑھنے جو گھر میں پڑھ رہا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے, اجر و ثواب. لیکن یہ حدیث تو ہم سب کو یاد ہے نا, 25 درجے یا 27 درجے کی, لیکن وہ حدیث کریمہ جس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید کا تذکرہ کیا گیا, سخت وعید کہ جو کسی بغیر کسی شرعی عذر کے نماز ہی نہیں پڑھتے یا باجماعت نماز نہیں پڑھتے, اس کا تذکرہ عام طور پر نہیں ہوتا. میں چاہوں گا کہ اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلا دوں. دیکھیے نماز فرض ہے الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں, سینکڑوں آیات, ایک نہیں سینکڑوں آیات نماز کا تذکرہ کرتی ہیں, اقیم الصلاح, اقیم الصلاح, اقیم الصلاح بار بار آتا ہے. 700 ٹائم قرآن حکیم نماز کا اقامت کا تذکرہ کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمیں معلوم بھی ہے کہ نماز افضل ہے, فرض ہے, اس کے باوجود نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ عرض کیا, ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے خاص طور پر مجھے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد میں آ کر جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے, اگر مجھے ان کی بیوی, بچوں, ان کے گھر والوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ یہاں کسی اور کو کھڑا کرتا امامت کے لیے اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. اب میں نے اسے عرض کیا تھا 27 درجے یا 25 درجے کی حدیث تو ہم سب کو یاد ہے, لیکن اتنی سخت حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, رحمت للعالمین یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو بغیر کسی شرعی عذر کے, لہذا شرعی عذر سمجھ لیجیے, اس کو شرعی عذر کسے کہتے ہیں, ایک شخص اتنا بیمار ہو گیا کہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے اس کے لیے. اب ظاہری بات ہے ساری زندگی اگر وہ باجماعت نماز پڑھتا رہا، کسی وجہ سے نہیں آ پایا، تو بستر پر بھی ہے تب بھی اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ اس کو باجماعت نماز کا اجر عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے. لیکن اب قابل ہی نہیں ہے مسجد آنے کے، یہ اور کوئی مسائل ہیں، تو بہرحال اس کو ایکسیپشن ہے، عورتوں کے لیے ایکسیپشن ہے، اسی طرح غلاموں کے لیے، مسافر کے لیے نماز باجماعت ان پر فرض نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بالغ مسلمان ہیں، مرد ہیں، بالغ ہیں، باسمجھ سمجھدار ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. اور خاص طور پر جیسے میں نے پچھلی مرتبہ جمعے کی نماز کا تذکرہ کیا تھا، اول وقت میں آئیں. بدقسمتی ہماری ہے کہ نماز آتے بھی ہیں تو آخری وقت میں آ رہے ہوتے ہیں، اجر و ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات نماز کا ثواب بھی نہیں ملتا. آخری وقت میں آتے بھی جب امام صاحب خاص طور پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ فرشتے جو اجر و ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی مسجد میں آ کر رجسٹر کے طور وہ آ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی حاضری نہیں لگتی. لہذا کوشش کریں خود بھی اول وقت میں آئیں مسجد میں خاص طور پر، پھر یہ کہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ مسجد میں اول وقت میں آئیں. پھر خاص طور پر جس نماز کا تذکرہ میں کر رہا ہوں وہ فجر اور عشاء کی نماز ہے. قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہے، حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی یہ بات بیان ہوئی. لہذا یہاں آپ دیکھیے خاص طور پر قرآن حکیم میں چار نمازوں کا تذکرہ تو ایک ساتھ آ رہا ہے نا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، مراد ظہر، عصر، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. لیکن ایک نماز کو بہت نمایاں کیا، وہ کون سی نماز ہے؟ وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کا قرآن، یعنی اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جانا چاہیے. اور الحمدللہ ہماری مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو ذرا طویل قراءت کی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں جو ہیں وہ شامل ہو سکیں. اور خاص طور پر یہ وقت حاضری کا ہے. اب حاضری کو سمجھ لیجیے، حاضری کسے کہتے ہیں؟ ایک تو انسان خود حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے سے مراد کیا ہے؟ جو عام نمازیں ہم پڑھتے ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بہرحال مصروفیات تو ہوتی ہیں، کوئی بزنس میں ہے، کوئی آفس میں ہے، کوئی بیوی بچوں کا مسئلہ. لیکن فجر کی نماز ایک اتنی خوبصورت نماز ہے کہ اس میں آرام کر کے آئے ہیں. جو تہجد میں بھی اٹھ کر آیا تو تین چار گھنٹے تو سو کر آیا نا، اب یہ فریش ہے بالکل. اب اس کے سامنے جب کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کی جا رہی ہوگی، یہ ہے روحانی تسکین کا سب سے بہترین ذریعہ، جو ہماری روح کی غذا ہے. صبح کے وقت مسجد میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سن کر جو دن کا آغاز کیا جائے گا، انشاءاللہ وہ پورا دن بابرکت ہوگا. اللہ سے مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اب ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، ایمان افروز واقعہ ہے، میں تو سناتے ہوئے بہرحال میری آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نماز کا سلسلہ، باجماعت نماز کا سلسلہ شروع کیا، کتنا مبارک ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کا صرف ایک واقعہ سن لیجیے. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شدید علیل ہو گئے، مرض وفات میں تھے، آپ نے تقریباً 12 یا 13 یا بعض روایت کے مطابق 17 نمازیں جو ہیں وہ باجماعت نہیں پڑھ سکے. شدید تکلیف، سر میں درد، بخار، شدید بخار میں آپ کو بار بار غشی تاری ہوتی تھی، اس حد تک آپ بیمار ہو گئے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کی امامت کروائی. لہذا جیسے ہی کچھ حالت بہتر ہوئی، افاقہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مسواک کی طرف. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے مسواک نرم کر کے آپ کو مسواک کروائی، آپ نے وضو کیا. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سہارا دے کر آپ کو مسجد میں لے کر آئے، جیسے مسجد یہ ہے، مسجد کے ساتھ ہی آپ کا گھر تھا، آپ تشریف لے کر آئے. اس حال میں کہ آپ کے پیر زمین پر لتھڑ رہے تھے، جیسے دیکھا سید نے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹنے لگے کہ امامت کے لیے آپ کو دیا جائے. آپ نے اشارہ فرمایا تم ہی امامت کرواؤ. اب یہ خاص نماز ہے، لیکن تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت دیتے تھے باجماعت نماز کو. جیسے ہی کچھ افاقہ ہوا مسجد میں آ کے نماز پڑھنے، واحد نماز اس طرح پڑھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت، اللہ تکبیر کہہ کے آپ بیٹھ گئے. آپ کو فالو کر رہے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابوبکر صدیق کو پوری جو ہے جماعت فالو کر رہی تھی. لیکن اس پورے واقعے میں امامت کے حوالے سے میسج کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. سوال اپنے آپ سے پوچھیے، کیا ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے؟ الصلاۃ قرۃ عینی، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہمیں بھی نماز پڑھ کر روحانی تسکین ملتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، معراج کی شب جیسے ہم کلامی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ایسے ہی ایک بندہ مومن نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے. کیا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اگر انسان سمجھ کے نماز پڑھے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان لرس کے رہ جائے. جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پورے جسم پر تھرتری تاری ہو جاتے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں معراج کا اس عظیم تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ اول ما سئل سئل عن الصلاۃ, سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں. خود بھی اس کا اہتمام کیجیے. وامر صلاۃ وامر اہل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اہتمام کیجیے نماز کا, اپنے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کروائیے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام فرماتے تھے. خود بھی نماز کا اہتمام کیجیے گھر والوں کے لیے, خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے. اللہ پاک سے توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.